میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان
السلام علیکم آپ بولی کون کون بات کر رہے ہیں نہیں غلط سلیم کارڈ کے ہوا ہے تو نام پتا نہیں چل رہی ہے چل رہا ہے یا
توحید کامل یہی ہے
سمجھے گا کیا غیر ممکن، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ سب گنبد سے جس کی نظر سب گنبد سے جس کی نظر نام کیسا ہے پیارا محمد، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے میں ایمان ہے جان، جن کے صدقے میں ہی ماں ہے جان، نام کیسا ہے پیارا محمد، نام کیسا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے میں ایمان ہے جان، جن کے صدقے میں ایمان ہے جان، آپ کا ہر دعویٰ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو یہ ہے پیمانِ نورِ نبوت، یہ ہے پیمانِ نورِ نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام جیسے خورشید ہو آسمان کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں،
ماشاءاللہ کل الحمدللہ یہ سواد سے پڑھ کر سنایا تھا صحبت اہل اللہ اور سعادت نفس کا حصول. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واز 1996 میں ہوا تھا. اس میں سے نفس کی پانچ اقسام پڑھ کر سنائی تھی. آج اس کا بقیہ حصہ جو درمیان درمیان میں ہے اور جس میں زیادہ مضمون صحبت اہل اللہ کے فوائد سے ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. درمیان میں کچھ تسلسل کا شک ہو سکتا ہے کہ اس میں تسلسل نہیں ہے پچھلے مضمون سے اگلے مضمون میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پانچ نفس کی اقسام درمیان درمیان سے میں نے نشان لگا کر جمع کر کے ایک جگہ تاکہ نفس کی تمام اقسام جو ہے سہولت سے سمجھ میں آ جائیں. اس لیے اس واز کو تسلسل سے نہیں پڑھا تھا. آج صحبت اہل اللہ جو اس کا دوسرا بڑا جز ہے اس واز کا اس سے متعلق پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو درمیان میں ایسا شبہ ہو سکتا ہے کہ تسلسل نہیں ہے تو انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی. اس کو غور سے سنیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی وقال تعالی واما من خاف مقام ربی ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان میں ایک نفس پیدا کیا ہے جو امارہ بالسوء ہے یعنی ہر وقت برائی کی طرف حکم دیتا رہتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ امارہ بالسوء بروزن بچھو. بچھو کی آواز بچھو سے قریب ہے. جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے ایسے ہی نفس انسان کو ہر وقت برے برے تقاضے دل میں ڈالتا ہے. خاص کر جس سے جوانی میں کچھ غلطیاں ہو گئی تو جب نفس ایک مرتبہ حرام مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ذرا عہد رفتہ کو آواز دینا غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا. جن لوگوں سے کچھ بے اصولیاں گناہ اور غلطیاں ماضی میں ہو گئیں تو نفس اس گناہ کی لذت سے آشنا ہو گیا اور وہ اس کو پرانے حرام مزے لینے کے لیے اکساتا رہتا ہے. اور جو شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا چیز ہے اس کو اتنا مجاہدہ نہیں ہوتا. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم نے لکھا ہے کہ گناہگار جو توبہ کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ وہ گناہوں کا مزہ چکھ چکا ہے. اب اپنے نفس کو روکنے میں اسے بے انتہا پریشانی اور غم اٹھانا پڑتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو جتنی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. لیکن درجہ بلند کرنے کے لیے گناہ کرنا اور نفس کو لذت گناہ سے آشنا کر کے پھر توبہ کرنا اس نیت سے کہ میرا درجہ بلند ہو جائے ایسا شخص بہت ہی بین الاقوامی بیوقوف ہے. گناہ ہو جانے کے یہ معنی نہیں ہے. گناہ ہونا اور ہے کرنا اور ہے. جیسے پھسلنا اور ہے اور اپنے کو پھسلانا اور ہے. مثلا دیکھ رہا ہے کہ سامنے گٹر کھلا ہوا ہے اس پر ڈھکن نہیں ہے اور بارش کا مہینہ بھی ہے. اپنے کو گٹر میں گرانے کا شوق بھی ہے. اب گٹر کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے اور پیر کو پھسلا بھی رہا ہے. ایسے آدمی کی بیوقوفی میں کیا شبہ. لہذا اپنی ہمت سے گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچنا فرض ہے. ہو سکتا ہے کہ گناہ کے بعد توفیق توبہ نہ ہو کیونکہ اہل زمین کو توفیق توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آسمان والا بھی توفیق شامل کر دے. اس کی دلیل یہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل فرمائی ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی مہربانی فرمائی رحمت نازل فرمائی لیتوبو تاکہ وہ توبہ کر لیں. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے ایوفقہم للتوبہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے توفیق توبہ دی تاکہ زمین پر وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق ہو جانا اللہ کے پیار کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے دے یہ توفیق علامت ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. تو گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ معلوم کیا فیصلہ ہو, توفیق توبہ ملے بھی یا نہیں, کیا کوئی ذریعہ ہے معلوم کرنے کا. لہذا گناہ پر جری ہونا, بہادر ہونا یہ بہت ہی بیوقوفی ہے. اگر عین گناہ کے وقت میں ہارٹ فیل ہو جائے تب کیا ہوگا, گناہ کرتے ہوئے انتقال ہو سکتا ہے کہ نہیں. آج کل تو روزانہ خبر سن رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا آدمی ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک کو ناراض کرنے کی جرت کرنا یہ شرافت کے بھی خلاف ہے. اگر کسی کا ابا کریم اور مہربان ہو اور جلد معاف کر دیتا ہو تو کیا بیٹے کے لیے لائق اور جائز ہے کہ بار بار باپ کو ناراض کر کے باپ کی مہربانی سے غلط فائدہ اٹھائے؟ بتاؤ بھائی, محلے کے لوگ اور دوسرے انسان ایسے بیٹے کو لائق کہیں گے یا نالائق؟ نالائق کہیں گے نا. ابا کی تعریف تو کریں گے کہ کمال درجے کا حلیم باپ ہے, کمال درجے کا معافی دینے والا ہے, لیکن بیٹے کی کوئی تعریف نہیں کرے گا. بیٹا بہر صورت نالائق ہی کہلائے گا کہ بہت ہی نالائق اولاد ہے جو بار بار باپ کو ناراض کرتی ہے پھر ان سے معافی مانگتی ہے. یہ باپ ہی کا کمال ہے جو معاف کر دیتا ہے, لڑکوں کا کمال نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا معاف فرما دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال حلم و کرم ہے, لیکن گناہ کرنا ہر صورت سے نالائقی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ان اللہ یحب التوابین نازل فرمایا کہ توبہ کرنے سے تمہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ابا تو محض معاف کر دیتے ہیں, مگر ربا کی ایک شان اور بھی ہے کہ توبہ قبول کر کے خطا کو معاف کر کے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والوں پر ایک شان محبوبیت بھی نازل ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے اور ایک شخص بہت اچھی آواز سے گانا گا رہا تھا اور ساز کے طور پر لکڑی بھی بجا رہا تھا, اپنے گیت پر سر اور دھن لگا رہا تھا, اس شخص کا نام زادان تھا, تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش یہ شخص اس بہترین آواز سے جو اس کو اللہ نے دی ہے اس بہترین آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ کی شان کہ انہوں نے تو یہ بات دور سے کہی مگر اللہ نے زادان تک ان کی آواز پہنچا دی. اور اس نے اپنے تماش بینوں سے پوچھا کہ تم لوگ جو میرا گانا سن رہے ہو کوئی آواز مجھے آئی ہے کہ کاش یہ شخص اسی اچھی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا. من حاضر رجل, یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ سن کر اس نے وہ لکڑی توڑ دی اور توبہ کر کے ان سے لپٹ کر رونے لگا. اس کے رونے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے. آپ کے ہمراہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو نالائق تھا, اپنی نالائقی پر رو رہا ہے, مگر آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو لائق ہیں, صحابی ہیں. فرمایا کہ جب انسان اپنے گناہ پر روتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں. تو جب اس نے توبہ کر لی اور یہ اللہ کا محبوب ہو گیا, اللہ کا ایک محبوب بندہ رو رہا ہے تو میں کیوں نہ روؤں, کیوں نہ اس کا ساتھ دوں؟ محبوب بندوں کے کام میں ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کا محبوب روئے اور میں نہ روؤں. سوال یہ ہے کہ جب نفس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی کوئی راہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں, نفس کی تمام خباثتوں سے وہی بچ سکتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو. الا ما رحم ربی, یعنی وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا الا ما رحم ربی. یہ الا کا استثناء اس ذات پاک کا ہے جس نے سب کے نفس کو امارہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ سے گھبرانا مت, ہے تو بہت ہی دشٹ بلکہ بہا دشٹ, یہ ہندی لفظ ہے جو بہت ہی نالائق ہے، ہر قسم کی برائی اس میں موجود ہے، لیکن الا ما رحم ربی، تمہارا نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کا سایہ کہاں ملے گا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم شرح مشکات میں فرماتے ہیں، ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین فضلا عن وجودهم وحضورهم، اللہ والوں کے تذکرے سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے جائے کہ اللہ والے خود وہاں موجود ہوں۔ یہ بتاؤ، کسی کے بچوں کی کہیں تعریف ہو رہی ہو تو ابا کو وہاں پیار آتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے پیارے بندوں کی جہاں تعریف ہوتی ہے، تذکرے ہوتے ہیں، وہاں ربا کو بھی پیار آتا ہے اور رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا سایہ عطا ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے سنی، دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم۔ اللہ تعالیٰ اہل ذکر کی مجلس سے واپس آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کے طلبگار ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ طویل روایت ہے جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فأشهدكم، اے فرشتو تم گواہ ہے نا، انی قد غفرت لهم، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ ہے مجالس اہل اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے تو سب کو بخش دیا، حالانکہ اس مجلس میں ایک آدمی محض تماشا دیکھنے آیا تھا۔ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، ایک آدمی تو محض گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا کہ دیکھوں یہ داڑھی والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس سے بڑھ کر ایک لفظ ہے کہ وہ تماشا دیکھنے والا بندہ خطاؤن تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اے کثیر الذنوب، وہ بہت گناہگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگار بندہ جو کسی ضرورت سے جا رہا تھا اور وہاں بیٹھ گیا جو میری محبت میں نہیں آیا تھا، لیکن میرے بندوں کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ محروم نہیں رہ سکتے، ان کی شقاوت اور بدنصیبی کو میں خوش نصیبی سے بدل دیتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ تعالی بہ علیہم اکراما لہم، کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے اکرام میں انہی کے ساتھ مندرج فرما لیتے ہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ والوں کو عطا کرتا ہے اللہ والوں کے پاس جو لوگ آتے جاتے ہیں ان پر بھی فضل کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ وہ پیارے اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والوں کو اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بد نصیب نہیں رہنے دیتے، ان کی بدقسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دیتے ہیں۔ تو جب کسی کی بد نصیبی خوش نصیبی سے تبدیل ہوگی تو کیا اس پر نزول رحمت نہیں ہوگا؟ کیا بغیر اللہ کی رحمت کے قسمتیں بدل جاتی ہیں؟ دوستو بتاؤ کہ بدقسمتی جب خوش قسمتی سے تبدیل ہوگی تو جس رحمت سے بد نصیبی خوش نصیبی سے تبدیل ہوگی، کیا وہ نزول رحمت الا ما رحم ربی کا سایہ نہیں ہے، جس سے نفس امارہ کی تمام شرارتیں بالکل سیل یعنی مسدود ہو جاتی ہیں؟ نفس میں قوت شرارت تو رہتی ہے مگر استعمال قوت شرارت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر رب کا سایہ، پالنے والے کا سایہ ہو۔ جو نفس کا رب ہے وہی اس رحمت کا بھی رب ہے جو رحمت نازل کر رہا ہے، لہذا نفس کے شر سے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اور بندے کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہو تو نفس اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رہنے والوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو بخاری شریف کی دلیل آپ نے سن لی کہ یہ رحمت کہاں ملے گی، اللہ کے مقبول اور پیارے بندوں کے ساتھ رہنے سے ملے گی، اور اگر ان کی صحبت میسر نہ ہو تو ان کا تذکرہ کیا کرو، اللہ والوں کے تذکرے سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اگر وہ خود مل جائیں تو پھر کیا بات ہے, چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. تذکرہ تو اس وقت ہوتا ہے جب مذکور ساتھ نہ ہو یا مذکور تک پہنچنے کے لیے مشکلات ہوں, لیکن فرصت نہ ہونے کا محض بہانہ ہے. ایک بات پوچھتا ہوں کہ فیکٹری جانے کے لیے فرصت ہو, بیکری جانے کے لیے فرصت ہو, بسکٹ کٹ کٹ کھانے کے لیے فرصت ہو, تو اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے بھی تو فرصت نکالو تاکہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سب کو مل جائے اور اس صفت کا ظہور ہو جائے جس سے قسمتیں بدل جاتی ہیں, یعنی بد نصیب خوش نصیب ہو جاتے ہیں. یہ تبدیلی قسمت اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی خاصیت ہے. اب کوئی کہے ان میں کی خاصیت کیوں ہے, تو آپ میگنیٹ سے پوچھئے کہ تیرے اندر مقناطیس کیوں ہے, کیوں لوہے کو تو کھینچتا ہے, تو میگنیٹ کہے گا کہ ہم کچھ نہیں جانتے, اللہ میاں نے میرے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. تو مقبول بندوں کے پاس اگر کوئی بدل جائے اور بد نصیب انسان خوش قسمت ہو جائے, پھر کوئی اس سے پوچھے کہ تم کیسے بدل گئے, تو اتنا کہنا کافی ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہوں, وہاں آتا جاتا رہتا ہوں. کوئی پوچھے کہ ان کے اندر یہ خاصیت کیوں ہے, تو اس کا جواب وہی دے دیجئے کہ آگ کیوں جلاتی ہے, ٹھنڈا پانی کیوں پیاس میں آرام دیتا ہے. بھائی یہ خصوصیات ان چیزوں کے خالق یعنی اللہ نے رکھی ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگ میں گرمی رکھی اور ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈک پیدا کی, اسی اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی صحبت میں بد نصیبوں کو خوش نصیب بنانے کی, خوش قسمت بنانے کی صلاحیت اور خاصیت پیدا کر دی. کیوں پیدا کی, یہ پوچھنے کے لیے اللہ والوں سے مت پوچھو. آگ کی گرمی کو آگ سے نہ پوچھو, خالق آگ سے پوچھو. آگ کے خالق سے پوچھو کہ آپ نے اس میں گرمی کیوں پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے نہ پوچھو کہ آپ کے اندر یہ خاصیت کیوں ہے کہ کتنے لوگ آئے اور کیا سے کیا ہو گئے. جنوبی افریقہ میں ایک شیخ الحدیث ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے میں تم سے بیعت ہوا ہوں میری تو دل کی دنیا بدل گئی ہے, میری تقریر کا جغرافیہ بدل گیا اور خود میری تاریخ بدل گئی, اور میں تنہائی میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں خطاب کر کے میں یہ شعر پڑھتا ہوں, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اس انڈے سے پوچھو جو مردہ تھا اور 21 دن مرغی کی صحبت کے بعد زندہ شکل میں پیدا ہو گیا اور اپنی ٹونٹ سے انڈے کے چھلکے کو توڑ کر باہر آ گیا, اور باہر آتے وقت یہ شعر بھی پڑھا بزبان حال. کچھ لوگوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا کہ کہیں مرغی کا بچہ بھی شعر پڑھتا ہے. ارے بھائی بزبان حال پڑھتا ہے. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں آہستہ آہستہ ایک ایمانی زندگی ملتی ہے, پھر اس کے بال داڑھی کے لیے گال پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں, اور اس کے قدم مسجد کے لیے نکلتے ہیں, اور اس کی آنکھیں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں. یہ کیا چیز ہے, یہ حیات ایمانی ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سرائے میر کی عیدگاہ کے محراب میں مجھ سے فرمایا, میں وہیں بیت العلوم میں پڑھتا تھا. میرے شیخ نے فرمایا کہ حکیم اختر, میں اس عیدگاہ کی محراب میں جس میں ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اوابین پڑھی, اسی محراب میں میں پیدا ہوا ہوں. میں نے عرض کیا, حضرت یہاں عیدگاہ میں کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا, میرے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عبد الغنی یہی بیعت ہوا تھا. اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا ایمانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, ایک نئی زندگی ملتی ہے. یہ اللہ والے اتنے بابرکت ہیں کہ سو قتل کے مجرم کو حکم ہو رہا ہے کہ اس اے سو قتل کے مجرم, تم گناہوں کی اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں جاؤ جہاں میرے پیارے بندے رہتے ہیں, میرا نام لیتے ہیں. میرا نام جس زمین پر لیا جاتا ہے اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ تمہارا سو قتل کا گناہ وہاں جاتے ہی معاف ہو جائے گا. ان سے دعا کی درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں, صرف تم اس زمین پر پہنچ کر مجھ سے معافی مانگ لو, میں اپنے پیارے مقبول بندوں کی زمین کو یہ عزت دیتا ہوں. اور وہ قاتل تو اس زمین پر بھی نہیں پہنچا تھا, راستے ہی میں اس کو موت آ گئی تھی, لیکن مرتے مرتے بھی وہ ایک ادائے بندگی دکھلا گیا کہ جلدی سے فنا اب صدر ہی نحوہا, مرتے وقت اپنا سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر کے گردن کو نیکیوں کی بستی کی طرف ایک انچ بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادائے بندگی پر فضل فرما دیا, اور کیسے فضل فرمایا, رحمت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے اور عذاب کے فرشتے دوزخ میں لے جانے کے لیے آ گئے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ مغفرت کی جو شرط تھی نیکوں کی بستی میں پہنچ کر توبہ کرنے کی، تو اس بستی میں تو یہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ ملائکہ رحمت نے جواب دیا کہ جتنا اس کے بس میں تھا اتنا اس نے عمل کیا، موت پر تو اس کو اختیار نہیں۔ فرشتوں کے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیجا، قیسو ما بینہما، اس قاتل سے دونوں بستیوں کے فاصلے کی پیمائش کر لو، جس بستی سے زیادہ قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیمائش کا حکم دیا اور ادھر صالحین کی بستی کو حکم دیا، تقربی، تو تھوڑا قریب ہو جا کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں، اور گناہوں والی بستی کو فرمایا، تباعدی، تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل تباعد یعنی دور رہنے والے رہتے ہیں جو مجھ سے دور ہیں۔ اس طرح پیمائش کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بستی کو ایک بالشت قریب کر دیا، جس کا نام محدث عظیم العلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں فرمایا، ھذا فضل فی صورۃ عدل، پیمائش کرانا عدل کی صورت تھی، حقیقت میں مالک کا فضل کام کر رہا تھا۔ پیمائش کا حکم ظاہری تھا، دوسرا حکم بھی اللہ کا تھا کہ اے زمین تو قریب ہو جا۔ لہذا دوستو، کام تو کرو، کام بنانے والے وہی ہیں، جو حکم ہے اس کو مان لو، کام اللہ بناتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اب اس سے سمجھو کہ وہ گناہگار بندہ جو اللہ والوں کی زمین پر بھی نہیں پہنچا اور محض فضل خداوندی سے وہ بستی ایک بالشت اس سے قریب کر دی گئی، تو خود اللہ والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ اس سے اہل اللہ کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ کہ جن کی زمین اور مٹی کے قریب ہونے سے 100 قتل کے مجرم کو معاف کیا جا رہا ہے، جس زمین پر یہ لوگ رہتے ہیں اس زمین کی برکت کا یہ عالم ہے کہ 100 قتل کے مجرم کی مغفرت اور اس پر رحمت کا نزول اور اس کی توبہ کی قبولیت اس سے مشروط کی جا رہی ہے، جبکہ اس قادر مطلق اور ارحم الراحمین کی طرف سے یہ نزول رحمت ہر زمین پر ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات خاصہ اور الطاف و کرم کے ظہور اور نزول کے لیے اہل اللہ کی زمین کو تجویز فرمایا، کیونکہ ان کی مٹی خالق افلاق پر فدا ہوتی ہے، ان کی مٹی خالق افلاق پر فدا ہوتی ہے، ان کی مٹی مٹی پر مٹی نہیں ہوئی، ان کی خاک کسی خاک کی شکل اور صورت پر فدا نہیں ہوئی، خالق افلاق پر فدا ہے۔ لہذا اللہ ان کو افلاقیت عطا فرماتا ہے، بلندی دیتا ہے، آسمان بلند ہے تو ان کی زمین بھی عزت و مرتبے میں بلند کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ لہذا اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہمارے نصیب کھل جائیں گے، قسمت بدل جائے گی، شقاوت سعادت سے بدل جائے گی، اور اللہ ما رحم ربی کی رحمت کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ پھر ہمارا نفس کچھ نہیں کر سکتا، صحبت اہل اللہ کو غنیمت سمجھ لو، 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور کس سے فرمایا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اور یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ مولانا تقی عثمانی صاحب نے مجھ سے فرمایا۔ میرے اور حکیم الامت میں 2 واسطے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنی مضبوط روایت ہے بھائی، تو اہل اللہ کی صحبت سے اللہ کی رحمت کا سایہ ملتا ہے اور نفس امارہ کے شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ وہ استثناء جو خالق نفس امارہ نے اس آیت اللہ ما رحم ربی میں فرمایا تھا، آپ کہاں پاؤ گے؟ اہل اللہ کی صحبت میں ملے گا۔ جس رحمت کے سائے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ نفس کے شر سے آدمی بچ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ چاہے کتنے حج و عمرے کر لو، کتنے بڑے عالم بن جاؤ، اے دنیا والو، نفس سے مغلوب رہو گے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے۔ یار غالب جو کہ تا غالب شوی، فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ جو اپنے نفس پر غالب ہو چکا ہے، اس کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پر غالب ہو جاؤ گے اور علم پر عمل کی قوت عطا ہو جائے گی۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو خود بہت بڑے عالم ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ کیوں گئے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس؟ فرمایا، حاجی صاحب کے پاس میں مسئلہ پوچھنے نہیں گیا تھا، بلکہ مسئلے پر عمل کرنے میں جہاں جہاں نفس غفلت اور سستی کرتا تھا اور جہاں نفس ہم پر غالب آ جاتا تھا، حاجی صاحب کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنے گیا تھا۔ ہم قوت عمل لینے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے، علم لینے نہیں گئے تھے۔ یار غالب جود کتا غالب شوی، یار مغلوبہ مشوئی ہی اے قوی۔ اور اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو جو اپنے نفس سے مغلوب ہیں تو تم بھی ہمیشہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے غلام رہو گے، کیونکہ جو شخص خود غلام ہے وہ دوسروں کو کیسے آزادی دلا سکتا ہے؟ ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا۔ جو قیدی قید خانے سے چھوٹ چکا ہے وہ باہر سے آ کر ضمانت لے گا اور وہی رہائی دلا سکتا ہے۔ اس سے مراد اللہ والے ہیں جو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت صوفیہ کے اندر خاص ہوتی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نفس کو مٹانا ضروری ہے، اور یہ خود سے نہیں مٹتا جب تک کہ کوئی مٹانے والا نہ ہو۔ علم اور عبادت، یہ دو چیزیں نفس کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ علم اور عبادت کے نشے سے نفس نہیں مٹتا بلکہ نفس اور پھولتا ہے، یہ صرف شیخ کی صحبت سے مٹتا ہے۔ جب ایک بندہ ایک بندے کی غلامی کرتا ہے تو نفس کو بہت مشکل مشقت گزرتی ہے کہ میں بھی بندہ یہ بھی بندہ۔ اب اگر شیخ نے کسی مصلحت کی وجہ سے کہہ دیا کہ آج کل نوافل مت پڑھنا تو دل چاہے یا نہ چاہے شیخ کی بات ماننی پڑے گی۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک عالم شیخ علوان الحموی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے فتویٰ دینے، حدیث پڑھانے اور واعظ کہنے سے منع کر دیا۔ شیخ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مرید کے نفس میں پڑھائی آ گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، اور جب تلاوت قرآن سے بھی منع کر دیا تب لوگوں نے کہا کہ یہ پیر نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی زندیق ہے، مردود اور گمراہ ہے، تلاوت سے بھی منع کرتا ہے۔ لیکن مرید چونکہ سمجھدار تھے، عالم تھے، مفتی تھے، لہذا انہوں نے اپنے شیخ کی اطاعت کی۔ شیخ نے جو ذکر بتایا اسی میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سلوک کی تکمیل کر دی اور ان کا دل روشن ہو گیا اور ان کو اپنے رب کا مشاہدہ ہوا، پھر اجازت دے دی کہ اب تلاوت قرآن کر سکتے ہو۔ جب صاحب نسبت ہو گئی اور دل کی آنکھیں کھل گئیں اور اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی، اب جو قرآن کھولا تو کھولتے ہی ابدی ازلی علوم اور معرفت کے تمام خزانے منکشف ہو گئے۔ تو کچھ مدت شیخ کے یہاں نفس کو مٹانے اور رگڑا لگانے کے بعد یہ مقام ملا۔ درس و تدریس اور واعظ سب کاموں کے ساتھ نفس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بغیر شیخ کے نہ گناہ چھوٹتے ہیں اور نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ چاہے کتنے ہی وظیفے پڑھ لو، تقویٰ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے یہی تجویز فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تقویٰ کی حیات تم کو ملے گی اہل اللہ کی صحبت سے، کونو مع الصادقین سے، اور صادقین کے معنی متقین کے ہیں۔ بس متقی کے پاس بیٹھنے سے اس کے قلب کے تقویٰ کا اثر پاس والوں پر پڑتا ہے۔ ورنہ دیکھا گیا ہے کہ ویسے تو عبادت میں بہت محنت کی، 80 برس تک واعظ کہا، 80 برس بخاری پڑھائی، 80 برس اذان دی، مگر جب گناہ کا معاملہ آیا تو کہیں حب جاہ میں مبتلا ہو گیا، کہیں بدنگاہی میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو نفس و شیطان نے منٹوں میں تباہ کیا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثم من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ الی آخر، کہ جو کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اللہ والوں سے ہی انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ اور حلاوت ایمانی جب ملتی ہے تو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے؟ وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، فيه اشاره الى بشاره حسن الخاتمه۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اللہ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بس نہیں، کافی حصہ اس کا پڑھ لیا الحمدللہ، تقریباً مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں صحبت اہل اللہ کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دے. اور جیسا کہ کل مضمون پڑھا تھا، نفس امارہ اور نفس لوامہ اور اس سے پھر نفس مطمئنہ، اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ کے اعلیٰ ترین درجے کو اختیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو محنت درکار ہے اللہ تعالی اس کی بھی توفیق عطا فرمائے.
بالکل تم لوگ دھو سب کے ساتھ، اتنی عقل نہیں ہے کہ روزے کام ہوتا ہے تو دیکھ بھی رہے ہیں یہ آدمی بیمار ہے بوڑھا ہے، لیکن ہاتھ ہلانا ان کو گناہ معلوم ہوتا ہے. نہیں معلوم کہ روزانہ میں پڑھتا ہوں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمنین بشر المؤمن. ترجمہ: مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو نیک کام کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کو دوست رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں سے معاشرت کی چند سنتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سکھلایا کہ سلام کس طرح کرنا چاہیے. بعض لوگ حمزہ کو ظاہر نہیں کرتے، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، عین کو بھی ظاہر نہیں کرتے، تو سلام کو اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور جواب بھی اسی طرح اچھی طریقے سے دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکی ملتی ہے، رحمۃ اللہ کہنے پہ 10 نیکی، اور وبرکاتہ کہنے میں 10 نیکی. اور یہ بہترین دعا ہے ایک مسلمان کی مسلمان کے لیے. اور اسی طرح جب کوئی سلام کر لے تو اگر تنہا ہو تو اس کو جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر مجلس میں ہو تو مجلس میں سے کوئی ایک آدمی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے جواب. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں، یعنی اشارے سے اگر سلام کرنا ہو، بہت دور ہو جس کو سلام کیا ہے، تو ہاتھ بھی اٹھائے اشارے کا سلام کا، اور زبان سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور دور سے جواب دینے والا بھی ہاتھ کا اشارہ بھی کرے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. اور جب قریب سے سلام کر رہے ہوں زبان سے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورتیں عورتوں سے مصافحہ کر سکتی ہیں. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے وہاں بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں خوب گنجائش بھی ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے.
اللہ تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی. روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میں سرح ضبی کی روایت میں بھی آئے ہیں. امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.